الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وقد كذبوكم بما تقولون وما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حشر کے میدان میں آئیں گے اور سب جمع ہوں گے. یہ لوگ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اور وہ جن کی وہ غیر اللہ پرستش کرتے ہیں دونوں جمع ہوں گے. ظاہر ہے اس میں جن کی پرستش کرتے ہیں ان کی بہت انواع و اقسام ہیں. بتوں کی پرستش کرتے ہیں, قبروں کی پرستش کرنے والے ہیں, اسی طرح وسائل کی پرستش بھی اس میں آ جاتی ہے. شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنا کہ وہ بھی ایسا کر سکتا ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں وہ کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے. یہ خیال اور یہ عمل یہ شرک میں آ جاتا ہے. اس لیے شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک شرک خفی ہے, ایک شرک جلی ہے. شرک جلی تو وہ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ غیر اللہ کو وہ اللہ کی طرح مان رہا ہے, یعنی صفت کے اعتبار سے کہ یہ ہمارا وہ کام کر سکتے ہیں جو کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور انسان نہیں کر سکتا, اس کو یہ کر سکتے ہیں. اور اس کو اس میں وہم کبھی اثر پہنچتا ہے. آدمی کو یہ خیال ہو رہا ہے یہ شاید ہمارے لیے مفید ہو. یہ شاید کے لفظ سے آدمی غلط کام کر لیتا ہے بعض لوگ کہ دیکھا اس نے کہ فلاں چیز نافع ہوئی اور ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن یہ اتفاق سے ہو گیا تو سمجھتا ہے کہ اس کو دخل ہے تو بزرگ کو دخل ہے یا اس مجسمے کو دخل ہے. اب جو شرک ہوتا تھا مکہ مکرمہ بلاد رویہ مکہ مکرمہ کے کاروبار میں, تو ایک تو وہ حبل بت تھا کہ اسے عراق سے ایک صاحب لے آئے تھے, ایک پرانے آدمی وہ عراق میں گئے تھے خلیفوں کے لیے گئے ہو گئے کسی کام کے لیے. عراق تو متمدن تھا وہاں, تو وہاں کے لوگ پرستش کرتے تھے بتوں کی, اور وہ بت جو تھے وہ کوئی سمجھتے تھے کہ یہ نمائندہ ہیں ستاروں کے, چاند و سورج کے وہ ستاروں کے نمائندہ ہیں, اور چاند و سورج جو ستارے وہ کر سکتے ہیں جو اللہ کرتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح اس کی طاقت کو مانتے تھے. تو اس کو نمونے کے طور پر اس کے انہوں نے مجسمے بنا لیے تھے, یہ گویا کہ اس کی علامت ہے, تو اس کی پوجا کرتے تھے. اور عام طور پر شرک والے یہی کہتے ہیں کہ یہ علامت ہے, ایسے نہیں ہے, ہم تو خدا کو مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں خدا سے بڑا ہے اور اس سے بڑا کوئی نہیں, لیکن اس نے کام تصور کر رکھے ہیں دوسروں کے. جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ بادشاہ ہے, بادشاہ سارا کام نہیں کرتا, وہ وزیروں کے سبر کر دیتا ہے اور دوسروں سے بات کرتا ہے, وہ دوسرے کرتے ہیں اپنے رائے سے بھی کرتے ہیں. تو سمجھتے ہیں کہ میں اپنے سورج کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا واقعہ سنایا کہ ان کے یہاں بھی ستاروں کی پرستش ہوئی, عراق میں ستاروں کی پرستش ہوتی تھی, ستاروں کی اور چاند کی اور سورج کی, اور مصر میں سورج کی پرستش ہوتی تھی. تو وہ اکٹھے یہ تھے کہ وہ پرستش کر رہے ہیں مثلا چاند کی یا سورج کی, تو کیسے اوپر پرستش کر سکتے ہیں. تو اس کی ایک علامت بنا لی انہوں نے, اس علامت کو ان کی جگہ پر سمجھتے ہیں کہ ان کی پرستش سے ہمارا کام چل جائے گا. یہ گویا کہ سفارش کریں گے, اور قرآن مجید میں خود ذکر آیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے سفارشی بن جائیں, یعنی یہ اصل نہیں ہے لیکن یہ اصل سے ہماری سفارش کر دیں گے, سفارش منظور ہو جائے گی, اس لیے کہ یہ اصل کے نمائندہ ہیں. تو شرک کی اس طرح کی انواع و اقسام ہیں. تو اب وہ جن کی پرستش ہوتی ہے دنیا میں یا ہوتی رہی ہے, ان کو بھی جمع کیا جائے گا, اور پرستش کرنے والوں کو جمع کیا جائے گا, حشر میں تو سب آئیں گے. اس لیے کہ انسانوں کو بھی پرستش کرتے رہے لوگ. تو اب مصر میں بادشاہ کی پرستش ہوتی تھی, اور بادشاہ اپنے کو خدا کی جگہ پر سمجھتا تھا, خدا کے نمائندہ سمجھتا تھا, اور اس طرح سمجھتا تھا کہ وہ اپنے اصل خدا سمجھتا تھا سورج کو. مصر کے مذہب تھا وہ سورج کی پرستش تھی, سورج کو سورج کی علامت بھی انہوں نے بنا رکھی تھی, اس کو اس کی تقدیس کرتے تھے. اور بادشاہ جو تھا وہ ہے کہ خدا کا نمائندہ تھا, سورج کا نمائندہ تھا, تو اس کی پرستش ہوتی تھی. اسی طرح بت پرستیاں ساری اسی انواع و اقسام کی آپ کو ملیں گی. تو بلاد عربیہ میں ایک تو درخت کی پرستش ہوتی تھی, ایک درخت تھا وہاں پر وہاں کوئی بزرگ عبادت کرتے رہے تھے کسی زمانے میں, تو ان کے بعد پھر لوگ اس درخت کو مقدس سمجھنے لگے کہ یہاں وہ عبادت کرتے تھے, اور درخت کی وہ پرستش کرنے لگے. پھر ایک مجسمہ بنا کے وہاں انہوں نے علامت کے طور پر رکھ دیا کہ گویا کہ یہ درخت کی جگہ پر درخت اس کی عبادت, گویا کہ درخت کی عبادت ہے, یہ اپنا بنا لیا. تو وہ اس کی پرستش ہو لات عزا اور حبل یہ مخصوص بت ان کے تھے. تو ایک بت وہاں طائف والے کا بت تھا, وہ ایک پتھر پر ساری عبادت کیا کرتے تھے کسی زمانے میں. ان کے بعد وہ پتھر جو مقدس ہو گیا لوگوں کے نزدیک, اس پتھر کی عبادت شروع کر دی ان لوگوں نے, یعنی احترام کرنے لگے. کرتے کرتے اس کا ایک بت بنا لیا, اس کا نمائندہ ہو اس کی عبادت کرنے لگے. تو کہتے تھے کہ اصل ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں, یہ ہمارے سفارشی بنیں گے, ان کی عبادت کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ جس کے نمائندہ ہیں وہ ہماری ہمارا کام کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اور کہے گا بتاؤ تم, کہے گا کہ یحشرہم وما یعبدون, ان کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا قیامت کرو, وما یعبدون اور جن چیزوں کی عبادت کرتے تھے اللہ کو سو کم دون اللہ. فیقول اعرتم عدلتم عبادی ہؤلاء, ان سے کہے گا جن کی عبادت کرتے ہیں تم نے ان کو گمراہ کیا تھا, ان سے انہوں نے عبادت تمہاری کیوں کی, کیا تم نے ان سے کروائی تھی عبادت, ام ہم ضلوا سبیل, یا خود ان کا انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا تھا, تمہارے کہنے سے تمہاری عبادت کرتے تھے یا یہ خود سے کرتے تھے. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء, کہا کہ پروردگار ہم آپ کی ذات بہت پاک ہے, ہم کہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر ہم دوسروں کو اپنا اہم بنا لیں اور سرپرست بنا لیں. ولیکن متا دوں آبا ہوں حتیٰ نسو ذکر, بات یہ ہے ہوا یہ ہے کہ آپ نے ان کو عائش و آرام عطا فرمایا, زندگی کی سہولتیں عائش و آرام عطا فرمایا, اور ان کے باپ دادا کو, تو یہ ذکر بھول گئے, یعنی اللہ تعالیٰ کی باتیں بھول گئی ہے, اور دنیا میں لگ گئے اور وہی اپنے دنیاوی کاروبار میں ایسے لگے کہ آپ کو بھول گئے, اور انہوں نے خود یہ طریقے اختیار کیے. کانو قوم بورا, یہ بہت ہی تباہ ہونے والے برے لوگ رہے. فقط کر تبو کم, اللہ فرماتا ہے ان سے کہ دیکھو تو ان سے پوچھ لیا ہے, یہ بتا رہے ہیں کہ تم عبادت خود اپنی مرضی سے اور دنیا کے لطف و آرام میں رہنے کی وجہ سے کرنے لگے, انہوں نے تم کو تلقین نہیں کی تھی. تو کہ فقط کا تبوک میں میں تقول ہوں. تو یہ تم جو کہتے ہو کہ انہوں نے ان کی ہم عبادت اس لیے کرتے تھے کہ یہ ہم انہوں نے ہم کو کہ بہکایا تھا اور ہم کو کہ تو تم کہنا جھوٹ نکلا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں ان کو کہا وہاں تو سدی ہوئے سرپنگ والا نفرا. اب تم بدل باتوں کو بدل نہیں سکتے اور نہ کوئی کسی کی مدد کر سکتے ہو. اب تمہیں بھگتنا ہے. ومن یظلم منکم نذق عذابا کبیرا. اور جو بھی تم میں زیادتی کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. جس نے بھی زیادتی کی ہے, جو بھی عمل لے کے آیا ہے, برا عمل لے کے آیا ہے, ہم اس پر اس کو سزا دیں گے. وما ارسلنا قبلک من رسولین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. اور وہ جو بات انہوں نے کہی تھی کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ بازار بھی جاتے ہیں, سودا سود بھی کرتے ہیں عام انسانوں کی طرح, اور کھاتے پیتے اسی طرح جیسے عام انسان ہیں, اور کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا زندگی کا. ایسا آدمی کا بڑا آدمی ہو ہی نہیں سکتا. بڑا آدمی اگر ہے خدا کا اگر رسول ہے تو اس کو اسی شان کا ہونا چاہیے. رسول اللہ کا نمائندہ جب ہے تو اس شان کا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بات کی ترجیح فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ سب اسی طرح کی زندگی گزارتے تھے, یعنی عام زندگی گزارتے تھے, عام انسانوں کی طرح رہتے تھے. دنیاوی معاملات میں بالکل عام انسانوں کی طرح رہتے تھے, فرق نہیں معلوم ہوتا تھا. باقی دل سے اور اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی پرستش, اللہ کی اطاعت کے معنی وہ رسول اور نبی تھے. اور لیکن دنیاوی معاملات میں وہ اسی طرح سے لوگ رہتے ہیں, ضروریات ان کی ہوتی ہیں, ان کو بازار میں جانا پڑتا ہے, کھانے پینے میں وہی نظام ہے جو لوگوں کا ہے. جو اس سے پہلے جو ہم نے ابھی بھیجے وہ بھی وہ کھانا کھاتے تھے تمہارے جیسا, اور بازاروں میں جاتے تھے اور چلتے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا جیسے ہر زمانے ہوا ہے کہ کوئی بڑا افسر ہے, کوئی بڑی شخصیت ہے تو اس کے ساتھ اس کے محافظ بھی چل رہے ہیں, اس کے نائبین بھی چل رہے ہیں, شان والی ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول کو دیکھا تو اس بات ہوتی جیسے عام انسان ہے, کوئی نہ ان کی حفاظت کے لیے ہے نہ کوئی ان کا حامی ہے. ہے تو اتفاق سے جیسے اوروں کا حامی ہوتے ہیں. فرمایا کہ اسی طرح نبی ہوئے ہیں سب, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خاصہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ انسان ہیں اور نبی ہیں, یعنی انسان ہوتے ہوئے اللہ نے ان کو اس کام پر مقدر کیا ہے. تو کام کے لحاظ سے وہ رسول ہیں, لیکن آپ اپنی عام زندگی کے اعتبار سے وہ انسان ہیں. جیسے انسانوں کے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں ویسے پیش آتے ہیں. اور یہ بات ایسی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں یا جو پریشانیاں پیش آئی تھیں, ہر طرح کی پریشانیاں پیش آئی تھیں, جو عام انسانوں سے زیادہ تھیں. عام انسانوں کو اتنی نہیں پیش آتی, یعنی آپ یتیم تھے, دونوں طرف سے یتیم تھے, ماں کی طرف سے بھی یتیم اور ماں کی طرف سے بھی یتیم. اس کے علاوہ پھر آپ غربت کی حالت تھی, آپ دادا کا بھی انتقال ہو گیا تھا, تو اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری کون اٹھاتا ہے؟ آپ کو کام بھی کرنا پڑا, بکریاں چرانی پڑیں اجرت پر اپنے کے لیے, معاش کے لیے. تو ان ساری پریشانی سے آپ گزرے جسے سب لوگ نہیں گزرتے, کم لوگ گزرتے ہیں. پھر آپ کی جو اولاد ہوئی اس میں آپ کی آپ چار بیٹیاں تھیں, ان میں تین بیٹیوں کے انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا. یعنی اولاد کا غم آپ کو سہنا پڑا بحثیت انسان کے. آپ نبی ضرور تھے, نبی تھے اس لیے کہ آپ پر وہی آتی تھی, لیکن انسان ہونے کے ناطے وہ ساری تکلیفیں بھی آپ کو پیش آ رہی تھیں جو انسانوں کو پیش آ سکتی ہیں. تو ان ساری تکلیفوں سے آپ گزرے, تو آپ کو بھی احساس کسی وقت سے ہوا ہوگا کہ بہت اتنی پریشانی ہے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا کہ پریشانیاں دور ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بہا میں وضاحت فرمائی, آپ کو تسکین دی ہے, اور کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کیسے تکلیفوں میں تھے, اللہ نے پھر آپ کو اس کا آرام دیا, تکلیف دور ہوئی. علم یت کے یتیمن کو آوا, وہ ادھر کا آئل اگنا ادھر کا, آپ یتیم تھے, اللہ نے آپ کو ٹھکانا دیا، یعنی ایک وطیب یتیمی میں آدمی کوئی فکر کرنے والا نہیں ہوتا، جب باپ ماں نہیں ہے تو کون فکر کرے گا، آدمی مارا مارا پھرے گا بچہ. نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتظام فرمایا کہ ابو طالب جیسے شفیق باپ وہ رشتہ مل گئے کہ وہ اپنی اولاد کی طرح آپ کی مدد کرنے لگے، ورنہ بری سوڑی ہے کہ چھٹا اتنی مدد کرے جب کہ اس خود اس کی اولاد ہے. تو آپ کو بھی تسکین دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بات آپ کے ہو سکتا ہے دل میں آئے کہ آپ کو ہم نے انتخاب کیا، نبی بنایا، لیکن آپ کی پریشانیاں اور آپ کی زحمتیں اور تکلیفیں اسی طرح ہیں، ایک عام انسانوں کی انسان کی طرح ہیں. تو ایسا نہیں ہے، یہ تکلیفیں آپ کو جو ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ آتا ہے کہ اس کا آپ کو آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ اصل ہے. آپ اس کو دیکھیے، اس کو نہ دیکھیے کہ دنیا میں آپ کو کیا پریشانی کیا تکلیف ہے. تو آپ کو اس حالت میں جب لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ آدمی اس طرح عام زندگی گزار رہا تھا اور اس کو پریشانیاں اسی طرح پیش آ رہی تھیں جیسے ہم کو پیش آتی ہیں، تو یہ کیسے اللہ کے نمائندے اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ سارے انبیاء کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہی طریقہ رکھا، جعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا. اتصبرون وکان ربک بصیرا، کیا تم صبر کر سکو گے اور تمہارا رب اچھی دیکھ رہا ہے. یعنی ہم نے ایک دوسرے میں جو فرق رکھا ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ بیمار ہے، یہ صحت مند ہے، یعنی زندگی میں آپ دیکھیے سب انسان ہیں، لیکن انسانوں میں تفاوت کتنا ہے، کوئی بہت دولت مند ہے، کوئی بالکل غریب ہے، کوئی بیمار ہے اور تکلیف کرا رہا ہے اور دوسرا صحت مند ہے اور گھوم رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہم نے جان بوجھ کے رکھا ہے، یہ ہم نے آزمائی بنائی ہے. آزمائش ہے یہ کہ آدمی دیکھے گا، غریب آدمی امیر کو دیکھے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی کہ یہ تو اس کو اتنی دولت ملی ہے، ہم کو نہیں ملی، تو اس کو کسی ایک منسوب کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ اصولی طور پر گویا کہ ظاہر ہوا دی کہ یہ ہم نے دنیا کی زندگی بنائی ہے آزمائش کے لیے، زندگی یہاں آرام کے رہنے کے لیے نہیں بنائی. یہ جو عمر دی ہے اللہ نے، جس کو بھی جو عمر دی ہے، تو اس لیے نہیں دیے کہ یہ عمر یہاں گزار کے چلا جائے، نہیں، یہ آزمائش کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ تم کو ناپنا چاہتا ہے، تولنا چاہتا ہے کہ تم تکلیف میں کیا تمہاری حالت ہوتی ہے اور آرام میں کیا حالت ہوتی ہے، دولت ملتی ہے تو تمہاری کیا حالت ہوتی ہے اور غربت ہوتی ہے تو تمہاری حالت ہوتی ہے. یعنی تم اللہ کے بندے ہو، اللہ تمہیں جس حالت میں رکھے تمہیں اس حالت میں رہنا چاہیے. پھر بندگی کا بھی اگر تم اس کا ہر چیز کو اس طرح حیثیت سے تاجرانہ طریقے سے دیکھو گے، تاجرانہ طریقے سے نہیں، اللہ نے زندگی بنائی ہے آزمائی کے لیے، اسی لیے ہر طرح کے حالات سے اللہ تعالیٰ گزرواتا ہے، اور جس کو جس حالت سے گزرواتا ہے اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ظلم ہے کہ ان کو تکلیف میں رکھا جائے، ان کو آرام میں رکھا جائے، یہی جی چاہ رہا ہے، جی چاہنے کی بات نہیں ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے، وہ حکمت اللہ تعالیٰ بتاتا نہیں. اگر حکمت بتا دے تو پھر آزمائش ہی نہیں. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ صاحب آپ یہ اس وقت کھانا نہ کھائیے، اس وقت فاقہ کر لیجیے، آپ کو ڈھیروں رقم ملے گی، تو آپ بہت خوشی سے فاقہ کر لیں گے، تو کوئی آزمائش نہیں ہے. فاقہ اس حالت میں کریں کہ بھائی اب کیا ہوگا، ہم جھیل بھی سکیں گے نہیں جھیل سکیں گے، مایوسی ہو رہی ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ پھر آدمی کی حالت کیا ہے. اس کے بعد بھی وہ بہکتا تو نہیں ہے، اس کے بعد بھی وہ کوئی وہ اللہ تعالیٰ کی سے شکوا تو نہیں کرتا، اور کوئی بات بری تو نہیں کہتا، یا کوئی بات بری تو نہیں سوچتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی فرمایا کہ ہم نے آزمائش کے لیے ایسا کیا ہے کہ لوگ جب تکلیفوں سے گزریں گے تو ان کی صحیح حالت معلوم ہوگی. آرام میں تو آدمی کی صحیح حالت نہیں معلوم سکتی، ایک شخص بہت اخلاق سے پیش آتا ہے، اس لیے آتا ہے کہ اس کو کوئی اخلاق سے پیش آنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، پیش آتا ہے، لیکن وہ ہے جو تکلیف کی حالت میں ہے اور پھر وہ اخلاق سے پیش آتا ہے، آپ اس کے مخالف ہیں لیکن آپ سے وہ اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے، مخالفت کے جواب نہیں دے رہا ہے، فرق ہو گیا دونوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہم نے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا، یعنی آزمائش بنایا، فتنہ آزمائش ہے. اس لیے کہا کہ اولادکم اولادکم فتنہ، یہ مال دولت جو ہے اور ہماری اولاد ہی فتنہ ہے. کیا مطلب آزمائش کہ اولاد سے محبت ہے, محبت میں آپ غلط کام کرنے لگے. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کو محبت ہے اور آپ غلط طریقے سے تو محبت کا اظہار نہیں کرتے. اس کا بیوی سے محبت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے حدود بنائے ہیں, آپ حدود کے اندر رہتے ہیں یا نہیں رہتے یہ دیکھنا ہے. آپ کو پریشانیاں پیش آئیں گی تو اس میں آپ بہک تو نہیں جائیں گے, آپ راستے سے ہٹ تو نہیں جائیں گے. سنا کہ یہ جو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ معمولی حالت میں رکھا گیا, اللہ تعالیٰ نے یہاں انتظام نہیں کیا. جب رسول بنایا تھا تو آپ کے لیے وہ ایسا سامان مہیا فرما لیتا جس سے آپ بہت آرام کے ساتھ زندگی گزارتے, ایسا نہیں کیا. یہ آزمائش کے طور پر ہے کہ تکلیف میں رہو تب بھی تم خدا کے اطاعتگار ہو, فرمانبردار ہو, اور آرام ہو تب بھی تم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو. یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ سب جو کچھ ہے یہ اللہ کے کرنے سے, جسے قرآن مجید نے کئی جگہ کہا گیا کہ تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے, وہ ہماری طرف سے ہے, وہ ہم پہنچاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ تکلیف تو کوئی دوسرا پہنچاتا ہے, آرام اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے, نہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ نے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جس کو اللہ نے دولت دی ہے اللہ نے دی ہے, جس کو اللہ نے غربت پریشانی میں رکھا اللہ نے رکھا ہے پریشانی میں, غم میں اللہ نے مبتلا کیا ہے. تو جب نسبت یہ معلوم ہو جائے گی کہ یہ کام اللہ نے کیا ہے تو ہم بندے ہیں, ہم تابع دار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا, ہم کو اتنی نعمتیں دیں, اب وہ ہمارے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے, اس کو اختیار ہے. یہ بندگی کی بات ہے. اور آیا کہ آدمی ناپنے لگے تولنے لگے کہ ہم تو حقدار ہیں اس کے, تو حقدار آپ کیسے ہیں, حقدار نہیں ہیں. تو ان نعمتوں کو دیکھا جائے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں, ساری تکلیفوں کے باوجود بھی وہ نعمتیں اتنی ہیں کہ ہر وقت آدمی شکر ادا کرے اللہ کا تو کوئی بات نہیں. جیسے ایک واقعہ سابق انبیاء کے زمانے کا ہے کہ ایک صاحب نے 70 سال تک عبادت کی ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک پتھر پر, بالکل یعنی عبادت ہی میں وقت رہے 70 سال تک. ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے 70 سال ہم نے ایک ہی جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی, ظاہر ہے یعنی یہ احساس کہ دوسرے لوگوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بڑا لق و دق صحرا ہے اور بڑی سخت دھوپ ہے, کوئی سایہ نہیں, اور یہ کھڑے ہیں وہاں کوئی نہیں, بالکل سناٹا ہے. اور ان کو پیاس لگنا شروع ہوئی, پتھرتے اتنی لگی کہ بس مان کے برداشت نہیں کر سکے. ادھر ادھر دیکھے کہیں کوئی ایسی علامت نہیں مل رہی تھی کہ جہاں سے پانی مل سکے پانی. اتنے میں ایک شخص نظر آیا, اس کے ہاتھ میں کٹورا تھا پانی کا, بھائی ہم مرے جا رہے ہیں, آپ ہم کو پانی دو, مفت نہیں ہے. ان کا نہیں, ہاں جو آپ کہیں قیمت کہیے. ان کا 70 سال کی عبادت. ابھی سوچتے رہے, سوچا کہ بھائی سوچتا ہوں میرا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ تمہاری 70 سال کی عبادت کی یہ قیمت ہے. تو آدمی کتنے ہی عبادت گزار ہو جائے, اطاعت گزار ہو جائے, لیکن ڈرتا رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال تھا. طائف کی دعا آپ دیکھیے, عجیب غریب دعا ہے, یعنی ماسٹر پیس ہے ادب کے لحاظ سے بھی, کہ شکوا نہیں لیکن اپنی تکلیف کا اظہار. آپ کو سزا تکلیف طائف میں پہنچی, جب آپ ہر جگہ سے آپ کو مایوسی ہو گئی, آپ کی وہ بھی انکم انتقال ہو گیا, آپ کی اہلیہ کا جو ہمدردی کرتی تھیں آپ کو, جب تکلیف میں آپ آتے تھے غمزدہ ہو کر تو تسکین دیتی تھی, اور باہر ابو طالب پوری مدد کرتے تھے کہ کوئی ایسا خطرہ پیش نہ آئے آپ کے ساتھ. اب وہ دونوں کے انتقال ہو گیا اور مکے والے چڑھے ہوئے تھے, وہ آپ کو ختم کر دینا چاہتے تھے. تو آپ طائف تشریف لے گئے تھے کہ طائف مکے کے برابر خطرہ کا شہر تھا, وہاں کا اگر کوئی سربراہ آدمی آپ کی حمایت کرے جیسے ابو طالب نے کیا کسی نے کی, تو آپ کو کم سے کم وہ خطرہ تو نہیں پیش آئے گا. ان لوگوں سے ملے, انہوں نے بہت برا معاملہ کیا, ایسا کہ لوگ لگا دیے پتھر مارنے لگے, آپ زخمی ہو گئے. پھر آپ پاس باہر نکل کے ایک جگہ بیٹھے, اس وقت آپ نے جو دعا کی وہ دعا عجیب غریب ہے. کہ اللہ تعالیٰ کیا تو نے ہم کو چھوڑ دیا ہے, کسی کے تصور سے کر دیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ جو ٹاہے معاملہ کرے, لیکن اگر تو ہم سے ناراض نہیں ہے تو ہمیں کوئی شکایت نہیں. کمال ہے, یعنی انتہائی تکلیف کی حالت میں بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیسے یہ ہے کہ آپ نے ہم کو چھوڑ دیا ہے, دوسرے کے سپورٹ کر دیا ہے. پڑھیے اور زوردار ہے تو, لیکن اگر آپ ہم سے ناراض نہیں تو ہم کوشش کریں. البتہ یہ ہے کہ اگر سہولت مل جائے تو زیادہ پسند آئے, ہمارے لیے اچھی رہے گی, لیکن آپ جیسی آپ کی مرضی ہو آپ معاملہ کریں, اور ہم تو آپ کو راضی ہی رکھیں گے جب تک کہ آپ ابھی راضی رکھنے کا جو طریقہ ہے لگل ادبہ حدہ طرزہ, آپ کو ہم راضی ہی رکھیں گے چاہے جو بھی حال تو ایسے موقع پر. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آزمائش کے لیے یہ کیا ہے, جو لوگوں میں فرق ہے اور لوگوں کو تکلیفیں, نبی تک کو پریشانی ہے, فاقے کرنے پہنچتے ہیں دشواری میں, تو یہ یوں ہی نہیں ہے, دنیا کے نظام ایسے بنایا ہے. وکان رب کا بصیرہ, اور تمہارا رب دیکھ رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ناواقفیت کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ نبی کے ساتھ کیا پیش آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ نبی کے دشمنوں کو کیا سہولتیں حاصل ہیں اور وہ کس طرح سر چڑھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ ہمیں معلوم نہیں, ہم سب دیکھ رہے ہیں اور ہو رہا ہے اور ہم ہونے دے رہے ہیں. تو لیکن یہ اس لیے کہ ہم دیکھیں کہ تم اس بات پر کتنے جمے رہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں, جس طرح چاہے ہم کو رکھے اللہ تعالیٰ. سنیے,